बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیات 207 سے 209 تک کی تلاوت و ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسن محبی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام کلام نور کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے انٹرنیٹ پر urdu.sahtv.ir۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قومی، اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل نسل کی تربیت پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انسداد منشیات پولیس نے مشترکہ تعاون کے لیے ہندوستان کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، اور گورنر پنجاب کی تقرری پر غیر آئینی احکامات سے متعلق قومی اسمبلی میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف قرارداد مذمت منظور کر لی گئی۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے قومی، اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل نسل کی تربیت پر زور دیا ہے۔ بدھ کو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہزاروں اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ نوجوان نسل کو قومی، اسلامی اور ایرانی تشخص کی حامل، خود اعتمادی کی دولت سے بہرہ مند، انقلابی امنگوں سے آگاہ، نیز دانشور اور کارآمد بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے انسانی وسائل کو کسی بھی تہذیب کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ نئی اسلامی تہذیب قائم کرنے والی نسل آج کے اساتذہ کے اختیار میں ہے، بنابراہ اساتذہ کے کام کی اہمیت کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اساتذہ کی خدمات کو سراہتے ہوئے فرمایا کہ پچھلے 4 عشروں کے دوران ہمارے اساتذہ کے دامن سے تربیت پا کر مختلف شعبوں کے ماہرین سامنے آئے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پرشکوہ اسلامی تہذیب کے لیے تعلیم و تربیت کے عمل کو بھرپور اور ہماگیر بنانے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے طلبہ میں استقامت و پائیداری کے مفاہیم کو راسخ کیے جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے خاتون نامہ نگار کو شہید کرنے سے متعلق غاصب سین حکومت کے جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غاصب سین حکومت حقیقی و صحیح خبروں کے انکشاف اور ان کی نشر و اشاعت سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہوئے غاصب سین حکومت کے اس مجرمانہ اقدام کو اس بات کا واضح ثبوت قرار دیا کہ یہ غاصب حکومت صحافت و ذرائع ابلاغ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ سین حکومت حقائق کے انکشاف سے خوف کھاتی ہے اور اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے نامہ نگاروں اور صحافیوں تک کا خون بہانے سے گریز نہیں کرتی۔ سعید خطیب زادہ نے بین الاقوامی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافت کی عالمی یونین سے اپیل کی کہ مقبوضہ فلسطین میں خاتون صحافی کو شہید کیے جانے کے بارے میں آزادانہ تحقیقات انجام دیں، اور اس قسم کے جرائم کے ارتکاب پر سین حکومت کے خلاف ضروری تادیبی کارروائی کریں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈیو ٹیلی ویژن کی غیر ملکی سروس کے سربراہ نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی نامہ نگار کو شہید کرنے میں صہیونی حکومت کے جرائم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عرصہ دراز سے فلسطین میں سرگرم عمل الجزیرہ ٹی وی چینل کی نامہ نگار اور رپورٹر شیرین ابو عاقلہ صہیونی دہشت گردوں کے حملے کے دوران شہید ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے شیرین کے چہرے پر گولی ماری، جس کے بعد وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ شیرین ابو عاقلہ مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے غرب اردن، جنین اور بیت المقدس کے علاقوں میں گزشتہ 20 برسوں سے نامہ نگار کے طور پر سرگرم عمل تھیں۔ صہیونیوں کے اس جرم پر وسیع پیمانے پر میڈیا میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی غیر ملکی سروس کے سربراہ نے اپنے ایک بیان میں دنیا کے ان آزاد صحافیوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا جنہوں نے صہیونی حکومت کے جرائم کو برملا کرنے میں دیانت دارانہ اور واضح معلومات کو دنیا کے ذہنوں تک پہنچایا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے بدھ کے روز شمالی عراق میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بر شعبے نے اعلان کیا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے دہشت گردوں کی جانب سے اس بات کے اعتراف کے بعد کہ شمالی عراق میں تعینات دہشت گرد ایران کے خلاف ناپاک منصوبے تیار کیے ہوئے ہیں، اس علاقے میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اعلان کے مطابق عالمی سامراج سے وابستہ دہشت گرد گروہ کی اشتعال انگیزی کے بعد کہ جس کے تحت کچھ دہشت گرد عناصر نے ایران میں تخریبی کارروائیوں کی غرض سے ایران کے علاقوں میں دراندازی کی، ایران کی انٹیلیجنس نے ان دہشت گردوں کا پتہ لگایا اور بانا کے علاقے سے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس رپورٹ کے مطابق گرفتار ہونے والے دہشت گردوں سے تفتیش کے دوران ایران میں اس گروہ کے ناپاک منصوبوں کا پتہ چلا اور پھر ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری شعبے کے حمزہ سید الشہدا بریگیڈ نے کارروائی کی اور شمالی عراق میں دہشت گرد عناصر کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انسداد منشیات پولیس نے مشترکہ تعاون کے لیے ہندوستان کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ ایران پولیس کے مطابق ایران کی انسداد منشیات پولیس کے سربراہ جنرل ماجد کریمی نے اس یادداشت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس مشترکہ مفاہمت میں آپریشنز، بر وقت معلومات کے تبادلے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے شہریوں کی گرفتاری اور حوالگی کے لیے شرائط فراہم کرنے کے شعبوں میں مشترکہ تعاون پر دستخط کیے گئے۔ جنرل کریمی نے مزید کہا کہ ایرانی پولیس کو پڑوسی ممالک میں انسداد منشیات کے پرچم بردار کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہندوستان کی انسداد منشیات کی پولیس کو شکاری کتوں کی ٹریننگ، منشیات کو چھپانے کے نئے نئے اور جدید ترین طریقوں اور اسمگلنگ کے نئے نئے طریقوں کے بارے میں ہم سے تجربات حاصل کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں ہم ہندوستانی پولیس سے سائیکوٹراپک مادوں اور سائبر اسپیس میں خطروں کے سدباب کے بارے میں اطلاعات حاصل کریں گے۔ ہندوستانی انسداد منشیات ایجنسی کے سربراہ ستیہ نارائن پردھان نے بھی منشیات کے خلاف جنگ میں ایران کی کوششوں کی قدردانی کی اور کہا کہ منشیات کی پیداوار میں اضافہ اور افغانستان اور پاکستان کے ساتھ اس کی سرحدوں کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعمیری بات چیت کے لیے ماحول سازگار ہو۔ ہندوستان میں عدالت عظمیٰ نے غداری قانون پر روک لگا دی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے غداری قانون کے خلاف عرضیوں کی سماعت کے دوران اپنے عبوری فیصلے میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو حکم دیا ہے کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت ایف آئی آر درج نہ کی جائے۔ اس عبوری فیصلے میں کہا گیا کہ IPC 124A کے تحت تمام کاروائیاں ملتوی کی جاتی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A کے تحت غداری کے الزام میں جیلوں میں بند افراد راحت اور ضمانت کے لیے مجاز عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے مرکزی حکومت سے غداری قانون پر نظر ثانی کے لیے کہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب تک ملک سے غداری کے قانون پر نظر ثانی نہیں ہوتی، اس دفعہ کے تحت نہ کوئی مقدمہ درج کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی تفتیش انجام پائے گی۔ یاد رہے کہ ایڈیٹرز گولڈ آف انڈیا اور متعدد اہم شخصیات نے عدالت عظمیٰ میں غداری قانون کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس قانون کے خلاف عرضیوں میں کہا گیا کہ غداری قانون آئین کا آرٹیکل 14 اور 19(1)(a) کے منافی ہے۔ گورنر پنجاب کی تقرری پر غیر آئینی احکامات سے متعلق قومی اسمبلی میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے خلاف قرارداد مذمت منظور کر لی گئی۔ پنجاب قومی اسمبلی اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں صدر عارف علوی کے خلاف پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ صدر مملکت نے گورنر پنجاب کی تقرری پر غیر آئینی احکامات جاری کیے اور ایوان صدر کے دفتر کا غیر آئینی استعمال کیا۔ مذمتی قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان صدر مملکت کے غیر آئینی احکامات کی یہ ایوان صدر مملکت کے غیر آئینی احکامات کی مذمت کرتا ہے، صدر کا آئین سے انحراف عہدے اور پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہے۔ صدر پر ایوان زور دیتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہ کر آئین کے مطابق ذمہ داریاں ادا کریں۔ صدر علوی آئین شکنی کے مرتکب، ملک کو انتشار کی جانب دھکیلنے کے لیے عہدے کا استعمال کر رہے ہیں، گورنر پنجاب کے معاملے پر آئین کا مذاق بنایا اور وفاقی کابینہ قومی اسمبلی اجلاس میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے جے ڈی اے نے قرارداد پیش کیے جانے کی مخالفت کی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ممکن رہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے قبل انتخابات کروا دیے جائیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ رواں برس پاکستان کی فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے انتخابات کروا دیے جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگراں حکومت آئے جو نومبر سے پہلے چلی جائے اور نئی حکومت بھی آ جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور عالمی اداروں کی ذمہ داریاں۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر عالمی اداروں کی مجرمانہ خاموشی نے اس کو زیادہ گستاخ بنا دیا ہے اور وہ زیادہ جری ہو کر بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کو خاطر میں لائے بغیر جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں ملاحظہ فرمایا، غاصب صہیونی فوج نے الجزیرہ کی خاتون رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ شیریں ابو عاقلہ کو اس وقت گولی مار کر شہید کیا گیا جب وہ ایک صحافی کی حیثیت سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف تھیں اور ان کے جیکٹ پر موٹے موٹے الفاظ میں پریس لکھا ہوا تھا جس کو دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے الجزیرہ جیسے ایک عالمی نیوز چینل کی صحافی کو شہید کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے صحافی، نامہ نگار، رپورٹر اور انسانی حقوق کے کارکن صہیونی حکومت کی بربریت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ دراصل اس کے وحشیانہ جرائم پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی خاموشی، انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں کے انتہائی کمزور موقف، امریکہ اور یورپ کی حمایت اور اس سے بڑھ کر بعض عرب مسلمان ملکوں کے حکام اور رہبران کی جانب سے صہیونی حکومت کو تسلیم کیے جانے کی جو مہم ہے اور اس کے لیے ان کے درمیان جو رقابت پائی جاتی ہے، اس نے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے میں غاصب صہیونی حکومت کی جرأتیں کافی بڑھا دی ہیں اور تل ابیب کے حکام زیادہ گستاخی کے ساتھ جرائم کا ارتکاب کرنے لگے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کو شہید کرنے کے محرکات اور اس پر آنے والے رد عمل کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے ارتکاب میں زیادہ گستاخ ہونے کے عوامل کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس بار مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور رپورٹروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جنین کیمپ پر اسرائیلی فوجیوں کے وحشیانہ حملے کے دوران الجزیرہ ٹیلی ویژن کی سینئر رپورٹر شیرین ابو عاقلہ شہید ہو گئی ہیں، جبکہ ان کے معاون رپورٹر علی السمودی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے شیرین ابو عاقلہ کے چہرے پر گولی مار دی ہے، جس کے بعد وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ شیرین ابو عاقلہ مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے غرب اردن، جنین اور بیت المقدس میں گزشتہ 20 برس سے نامہ نگار کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ فلسطینی حکومت، تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹر شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کو اپنے گھناؤنے جرائم کا حساب چکانا پڑے گا۔ صہیونی حکومت کے جرائم پیشہ وزیر اعظم نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی بقول اس کے سلامتی کے قیام کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب غاصب صہیونی حکومت نے صحافیوں اور نامہ نگاروں کے خلاف ایسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگرچہ مغربی اور عرب ذرائع ابلاغ غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کے بارے میں بہت کم ہی بات کرتے ہیں، لیکن اسرائیلی حکام اسے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فلسطین میں نامہ نگاروں کی حامی ایک تنظیم کا کہنا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو نشانہ بنانے سے صہیونیوں کا مقصد اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں اور تنظیموں کی جانب سے بھی صحافیوں اور نامہ نگاروں کے خلاف اسرائیلی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار کے بنیادی اصولوں پر حملہ قرار دیا گیا ہے۔
ناظرین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا، غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور عالمی برادری کی ذمہ داریاں آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی، اور ہندوستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا ممتاز سماجی کارکن اور سینئر تجزیہ نگار فیروز میٹھی بوروالا صاحب کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں نوید حیدر تقوی صاحب سے، جو یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فلسطین میں آج کے دردناک واقعے پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ایک نہایت ہی دردناک اور ایک دلسوز سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا، اور یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ظلم و بربریت کی داستان غاصب صہیونی حکومت نے رقم نہ کی ہو، بلکہ ہر گزرتا دن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جو بربریت اور ظلم کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو ان کی ایک سرشت ہے، وہ دن بدن جو ہے وہ اور بھی اس میں سیاہ رنگ جو ہے وہ بھرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے وہ یقیناً قابل مذمت بھی ہے، اور ایک سوال بھی اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہے ان نام نہاد انسانی حقوق کے اداروں کے پیچھے، اور خاص طور پر ان تنظیموں کے پیچھے کہ جو صحافیوں اور اسی طریقے سے رپورٹروں کی جو ہے وہ مثلاً ہمدردیاں یا ان کی مثلاً حفاظت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی صحافیوں کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، حتیٰ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مثلاً نمائندہ رپورٹرز جو ہیں ان کا بھی دنیا کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ قتل ہوا ہے، اور یہ دردناک سانحہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جہاں پر حق کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے وہاں پر ظالم اور جابر جو قوتیں ہیں وہ آگے آتی ہیں، اور اس طریقے کی داستانیں جو ہیں وہ رقم کرتی ہیں۔ اس خاتون صحافی اور رپورٹر کا قصور کیا تھا؟ یہ فلسطینیوں کے مظالم کو دنیا پر عیاں کرنا چاہتی تھی، اور خاص طور پر اپنے پیشہ ورانہ خدمات کو انجام دے رہی تھیں۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، فیروز میٹھی بوروالا صاحب سے ہمارا رابطہ اسکائپ کے ذریعے برقرار ہوا ہے۔ یہ ہندوستان میں فلسطین کی حامی تحریک کے بانی ہیں، اور غزہ کے لیے آزادی کاروا بھی لے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کے ممتاز سماجی کارکنوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسکائپ کے ذریعے ان سے رابطہ ہمارا برقرار ہوا ہے۔ میٹھی بوروالا صاحب، السلام علیکم۔ جناب، الجزائر کی صحافی شیریں ابو عاقلہ صحافیوں کا مخصوص جیکٹ پہنے ہوئے تھے، اس پر پریس لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود انہیں شہید کر دیا گیا، ان کو گولی مارنے اور ان کو شہید کرنے کا غاصب صہیونی فوج کے پاس جواز کیا تھا؟
یہ ٹپیکل اسرائیل زائنسٹ فیشزم ہے جس پرکار سے وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. پچھلے کچھ مہینوں سے, لاسٹ ایئر میں سے, جس پرکار سے غزہ پہ حملہ کیا تھا, اس رمضان کے دوران الاقصی مسجد پہ لگاتار حملے, شیخ جارہ سے لوگوں کو نکالنے کو خالی کرنے کی ان کی پوری مومنٹ چل چکی ہے. اور ابھی جنین پہ حملہ کا مقصد یہی تھا کہ ویسٹ بینک کے اندر اگر کوئی ایک طاقتور بیس ہے فری مومنٹ کا, تو وہ جنین ہے. 2002 میں بھی بہت بھینکر روپ سے جنین کیمپ میں حملہ کیا تھا, بلڈوزر چلا دیے تھے, اور ابھی بھی جنین ویسٹ بینک میں وہ ریزسٹنس کی ایک طاقت ہے جو اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے یہ پترکار شیرین کو مار کر انہوں نے ایک میسج بھیج دیا ہے کہ آپ دور رہیے, کوریج مت کیجیے, اور آنے والے دنوں میں پتہ نہیں جنین میں اور کیا کیا آپریشنز کرنے والے ہیں, وہ بھی ہم لوگ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا. اور اس میں اتنا ہی مجھے بولنا ہے الجزیرہ کو, کیونکہ مجھے یاد ہے مئی کے مہینے میں جب سے یہ سو کال نارملائزیشن یو اے ای اور بارین اور یہ لوگ کا ہو چکا ہے, تب الجزیرہ پہ اتنے سارے اسرائیلی لیڈرز آ رہے تھے, امریکن لیڈرز آ رہے تھے اسرائیل کے سپورٹ میں, مجھے شرم آ رہی تھی الجزیرہ پہ. تو اگر شیرین کی ڈیتھ کے بعد, اس کے مارٹرم کے بعد اگر الجزیرہ کو کچھ چکل آتی ہے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہوگی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہم ہندوستان کے ممتاز سماجی کارکن فیروز میٹھی بوروالا صاحب کے شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے, کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے.
اور سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور, جس کے بعد آپ پروگرام جادو جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر اس وقت نشریات اختتام کو پہنچے گی. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد سے کرتے ہیں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ احقاف کی آیتوں کی مختصر تفسیر بیان کی، اور آج کے پروگرام سے ہم سورہ محمد کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کے جو پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے مزین ہے، اس میں دو گروہ یعنی مومنین اور کافرین کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ وہ دو گروہ جو تاریخ میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اور آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ یہ بات بھی واضح اور روشن ہے کہ اہل ایمان کا فریضہ دوسروں کو خداوند عالم اور پیغمبران الہی کی طرف دعوت دینا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان لانے کی دعوت دیں۔ سامعین، کفار کے جو سراسر باطل پر ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے مومن کو خداوند عالم کی جانب سے منحرف کر دیں۔ یہ لوگ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی قدرت و طاقت یا فوجی قوت و توانائی کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں مومنین اور ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سورے میں مومنین اور کفار کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں خداوند عالم کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب سورہ محمد کی 1-3 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔
خداوند عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے، اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔
سامعین، کفر و شرک کے رہنما اپنی حیثیت اور مقام کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیشہ اس بات کی سعی و کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کفار و مشرکین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف بہانوں اور ہیلوں کے ذریعے دوسروں کو اپنے جھرمٹ میں شامل کر لیں، اور کبھی کبھی تو یہ لوگ اپنے اس کام میں غریبوں کی مدد، کار خیر انجام دے کر اور اس طرح کے بہت سے امور کو انجام دے کر لوگوں کو اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان امور سے ان لوگوں کا مقصد اپنی حفاظت اور لوگوں کو باطل نظریے کی جانب راغب کرنا ہے۔ البتہ یہ لوگ اپنے اس کام کے نتائج سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے ہیں اور خداوند عالم ان کے نیک امور کو قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد غیر مقدس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے نام و نمود اور جھوٹی شہرت کے لیے اسپتال بنوائے اور پھر اسے غریبوں کے لیے وقف کر دے، اگرچہ حاجت مند لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن خود بنوانے والا اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو حق کی معرفت رکھتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، اور اسی طرح سے ایمان لانے والے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس کے ان نیک امور کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے، اور خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے ان افراد کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور ان کے امور کی اصلاح کرتا ہے۔
سامعین، قرآن کریم مزید اس اہم نقطے پر تاکید کرتا ہے کہ کفر و ایمان میں ایسے ہی فرق ہے جیسے حق و باطل کے درمیان فرق ہے۔ ایک گروہ حق کو پہچاننے کی تلاش و جستجو کرتا ہے تاکہ اس کی پیروی اور اتباع کرے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو حق کو پہچان لینے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے اس سے مقابلے کے لیے بھی کھڑا ہو جائے۔ کائنات کے افراد بھی ان دونوں گروہوں سے الگ نہیں ہیں، یا تو حق کو قبول کر کے اس کی اتباع کرتے ہیں یا حق کی مخالفت کر کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دشمنان اسلام اسلام سے مقابلہ آرائی کے لیے منصوبہ بند پروگرامنگ کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت محنتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے، جبکہ اسلام روز بروز ترقی و پیش رفت کر رہا ہے۔ صرف خداوند عالم پر ایمان رکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا لازم و ضروری ہے، تاکہ آپ کی تعلیمات کے ذریعے راہ خدا پر گامزن ہو سکیں۔ اگر ہم اپنی پوری طاقت و توانائیوں کو بروئے کار لا کر نیک امور انجام دیں تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمارے امور کی اصلاح فرمائے گا۔ خداوند عالم پیغمبر اسلام اور آسمانی کتابوں پر صرف ایمان ہی رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی نیک امور انجام دینا اور اعمال صالحہ بجا لانا بھی ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر کا فیصلہ اس کے اعمال و افکار کے مطابق ہوگا، اور اس کے اعمال و افکار حق کے تابع ہیں یا باطل کے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 4-6 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
پس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکیں باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے یہاں تک کہ جنگ میں اپنے ہتھیار رکھ دیں، یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا، وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہچنوا چکا ہے۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیتوں میں بیان کیا تھا کہ دشمنان اسلام مختلف راہوں، ہیلوں اور بہانوں سے اسلام کو سرنگوں اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے در پہ رہتے ہیں، ان کے ان امور کو انجام دینے کی روشوں میں سے ایک روش لوگوں کے درمیان جنگ و جدال اور لڑائی کو رواج دینا ہے۔ خداوند عالم ان آیات کریمہ میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے میں سخت رہو، بہادری کے ساتھ ان سے جنگ کرو اور دشمن کو شکست سے دوچار کر دو، لیکن اگر ان میں سے کسی کو بھی تم نے گرفتار کر لیا تو اسے قتل نہ کرنا بلکہ اسے اپنا قیدی بنا لینا، اور جنگ کے خاتمے کے بعد چاہے اپنے لطف و کرم کی بنا پر یا فدیے کے عنوان سے کچھ رقم لے کر اسے آزاد کر دو۔ دشمنوں سے تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے کہ اسے عاجز کر دو اور اپنا مطیع بنا لو، اور یہ جنگ کی یہ روش اس وقت تک باقی رہنی چاہیے جب تک دشمن تمہارے قبضے میں ہو۔ فطری بات ہے کہ ان جنگوں میں بعض افراد مارے جاتے ہیں، تو اگر قتل ہونے والے افراد راہ حق پر رہے ہوں تو خداوند عالم ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے اور آخرت میں انہیں ان کی جزا عطا کرے گا، اور اگر قتل ہونے والے باطل کی راہ پر ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی جان گنوا دی اور قیامت میں انہیں سزا ملے گی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ و جدال نہیں کرتے ان کے ساتھ مسالمت آمیز تعلقات برقرار رکھنا چاہیے، لیکن وہ کفار جو مسلمانوں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں ان کے ساتھ سخت برتاؤ رکھنا چاہیے اور سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ جس طرح سے میدان جنگ میں دشمنوں سے سخت مقابلہ کرنے کی تاکید ہوئی ہے، اسی طرح سے جنگی قیدیوں کے ساتھ نرم برتاؤ رکھنے اور انہیں معاف کر دینے کی بھی تاکید ہوئی ہے۔ جنگ و جہاد مومنین کے لیے خداوند عالم کی جانب سے ایک الہی امتحان ہے کہ آخر کون شخص میدان جنگ میں جا کر جہاد کرتا ہے اور کون شخص میدان جنگ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ شہداء اگرچہ ظاہری طور پر قتل کر دیے گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے خداوند عالم سے معاملہ کیا ہے، ہرگز ان کی زحمتیں ضائع نہیں ہوں گی اور خداوند عالم ان کے اہداف و مقاصد کو پورا کرے گا۔ لہذا شہیدان راہ خدا میدان جنگ کے حقیقی کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کو خداوند منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اس کو کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 اردی بہشت، 10 شوال اور 12 مئی کو رونما ہونے والے اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس شوال 328 ہجری قمری کو عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلا کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا پورا نام محمد ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلا بیضاوی تھا۔ وہ زبردست خطاط اور رسم الخط کی مختلف اقسام کے موجد تھے۔ ابن مقلا بغداد میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے معروف دانشوروں کے پاس دینی تعلیم اور مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی عباسی خلفاء کے دربار میں وزارت حاصل کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عباسی خلفاء کے مظالم اور انحرافات کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کی وجہ سے انہیں زندان میں ڈال دیا گیا۔ بالآخر اس وقت کے عباسی حاکم کے حکم پر ان کی زبان اور دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن مقلا کی زیادہ تر شہرت خطاطی کے فن میں تھی۔ انہیں بہت سے تذکرہ نویسوں نے جدید عربی رسم الخط کا موجد قرار دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں رسالت و فی علم الخط والقلم اور رسالت و فی میزان الخط خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بارہ مئی سن 1718 عیسوی کو اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب کے مصنف جان جوشو کیٹلر کا انتقال ہوا۔ جان جوشو کیٹلر جرمنی کے شہر ایل بنگ میں 25 دسمبر 1659 کو پیدا ہوئے۔ وہ مختلف شہروں میں ملازمتیں کرتے ہوئے 1682 میں ایمسٹرڈم پہنچے، جہاں انہوں نے ڈچ ایسٹ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، اور اسی ملازمت کے سلسلے میں وہ ہندوستان گئے۔ انہوں نے ہندوستان میں سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے اور شاہ عالم، بہادر شاہ ظفر اور جہاندار شاہ کے درباروں سے بھی وابستہ رہے۔ انہوں نے اردو لغت اور قواعد سے متعلق ایک کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب اردو کی پہلی مطبوعہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ اس کتاب میں فارسی زبان کے قواعد بھی تحریر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا ایک نسخہ ہالینڈ کے شہر ہیگ کی رائل آرکائیو میں موجود ہے۔ بارہ مئی سن 1820 عیسوی کو نرسنگ کے شعبے کے بانی فلورنس نائٹنگیل فلورنس شہر میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام برطانیہ میں گزارے اور اپنا زیادہ تر وقت مختلف بیماریوں اور مریضوں کی تیمارداری کے طریقے کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارا۔ ان کو جنگ کریمہ کے دوران نرسنگ اور زخمی فوجیوں کی نگہداشت کے لیے محاذ جنگ پر بھیجا گیا۔ انہوں نے انتہائی بے لوث خدمات انجام دیں۔ وہ رات کے وقت ایک چراغ لے کر میدان میں جاتی تھیں اور زخمیوں کو دوسرے امدادی کارکنوں کی مدد سے نگہداشت کے مقام پر منتقل اور پھر ان کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔ اس بنا پر وہ چراغ والی خاتون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ انہیں ایک مثالی نرس قرار دیا جاتا ہے۔ 1910 میں ان کا انتقال ہوا۔ بارہ مئی سن 1910 عیسوی کو فزکس کی معروف ماہر اور وٹامن کی ساخت کی دریافت کرنے والی خاتون سائنسدان ڈوروتھی کراؤفورٹ ہاجکن قاہرہ میں پیدا ہوئیں۔ ان کا شمار فزکس کے میدان میں تاریخ کی بزرگ ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ ہاجکن کو بائیو کیمسٹری میں اہم مواد کی ساخت کے تعین کے لیے ایکس ریز سے استفادہ کرنے کی وجہ سے عالمی شہرت حاصل ہوئی اور سن 1964 عیسوی میں ان کو فزکس کا نوبل انعام ملا۔ سوویت یونین کی طرف سے بھی سائنسی خدمات کے اعتراف میں ان کو لومونوسوف نامی سونے کا تمغہ دیا گیا۔ 29 جولائی سن 1994 کو ڈوروتھی کراؤفورٹ ہاجکن کا انتقال ہوا۔ بائیس اردو بہشت سن 1349 ہجری شمسی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحرین میں ہونے والے ریفرینڈم کی تائید کی اور اس طرح بحرین کی آزادی کا راستہ ہموار ہو گیا۔ واضح ہے کہ بحرین جو خلیج فارس میں ایک جزیرہ ہے اور ظہور اسلام سے قبل ایران کے قلمرو میں شامل تھا، ساتویں صدی ہجری میں دوبارہ ایرانی حکومت کے تحت آ گیا۔ 1162 ہجری شمسی میں بحرین پر کویت سے آنے والے افراد کی حکومت ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے آغاز میں بحرین کو برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ البتہ حکومت ایران بحرین پر اپنی باضابطہ حاکمیت پر زور دیتی رہی اور برطانیہ سے اس سلسلے میں شدید احتجاج بھی کیا۔ جب 1970 کے عشرے کے ابتدائی برسوں میں برطانیہ نے خلیج فارس میں واقع اپنی کالونیوں سے پسپائی اختیار کرنا چاہی تو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بحرین میں ریفرینڈم کرائے جانے پر شاہی حکومت کو راضی کر لیا۔ چنانچہ ریفرینڈم کا نتیجہ بحرین کی آزادی کی شکل میں سامنے آیا اور 15 اگست 1971 کو اس نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ بحرین کا رقبہ 690 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ خلیج فارس کے جنوب میں واقع ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
الحمدللہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي
الأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم